أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع.
سورة المعارج. اس سورة میں دو رکوع ہیں، 44 آیات ہیں، 224 کلمات ہیں اور 929 حروف ہیں. سورة الملک میں اللہ سبحانہ وتعالی کا تعارف تھا، القلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عالی، اور ایک دائی کے اندر جو اخلاق ہونا چاہیے ان کا ذکر، اور جن سے بچنا چاہیے اس کا ذکر. سورة الحاقہ آخرت کا ذکر، اور یہاں سورة المعارج میں عبادات کا ذکر. اللہ کی طرف بلانے والے کو جہاں ایمان چاہیے، اخلاق چاہیے، وہاں عبادات کی درستگی اور پابندی بھی چاہیے. ایک کی خاطر دوسرے کو قربان نہیں کیا جا سکتا، کہ اگر کوئی شخص اخلاق میں اچھا ہے تو وہ اپنے لیے عبادات کو غیر اہم سمجھے، یا اگر کوئی عبادات میں بہتر ہے تو وہ اخلاق سے غفلت برتے. تو اللہ کی طرف بلانے کے لیے بھی ترتیب یہی ہے، اور اسی طرح اپنی ذاتی زندگی میں بھی ان چیزوں کی پابندی ضروری ہے. تفصیلات آگے ہم پڑھیں گے. عام طور پر ہمارے ہاں ایک خیال پایا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں اس وقت نکلیں گے، یا لوگوں کو اللہ کی طرف اس وقت بلائیں گے جب ہمارا اپنا ایمان اور ہمارا اپنا اخلاق اور عبادات مکمل ہو جائیں گی. اور جب تک ہم خود نہیں بدلتے، خود نہیں سنورتے، خود سب کچھ نہیں کرتے، تو ہم کسی کو بھی کچھ نہیں کہتے. لیکن بات یہ ہے کہ زندگی کا وہ کون سا مرحلہ اور موقع ہوگا جب آپ کہیں گے کہ ہم کامل ہو گئے. یہ تو روز کا مسئلہ ہے، یہ تو مرتے دم تک کی کشمکش رہے گی کہ آپ کو اپنی اصلاح کرتے رہنا ہوگی. ایمان بھی گھٹتا بڑھتا ہے، عبادات کے اندر بھی یکسوئی اور خشوع اور خضوع میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اسی طرح اخلاق کا دامن بھی ہاتھ سے بار بار چھوٹتا جاتا ہے. تو انسان کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب میں پرفیکٹ ہو جاؤں گا تو پھر میں یہ کام کروں گا. پرفیکٹ نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے، انسان امپرفیکٹ ہی ہوا کرتے ہیں. لیکن اس امپرفیکشن کے ساتھ جو ذمہ داریاں ہیں ان کو تو بہرحال ادا کرنا ہے، اور ان میں بہتر سے بہترین اور مسلسل بہتری لانے کی کوشش کرتے رہنا ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن سے مضبوط تعلق. اس موضوع کے بارے میں جس کا ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں، لا یقولن احدکم لا ادعو حتی یکتمل ایمانی فانہ بین امرین فاما ان یاتی یوم ویقول قد اکتمل ایمانی فقد دل وَإِمَّا أَن يَمُوتَ وَلَمْ يَكْتَمِلْ إِيمَانُهُ، کہ تم میں سے کوئی ہرگز یہ نہ کہے کہ میں اس وقت تک دعویٰ کا کام نہیں کروں گا جب تک میرا ایمان کامل نہ ہو جائے. کیونکہ انسان دو حالتوں میں سے ایک میں ہے، یا تو یہ کہ کوئی دن ایسا ہو کہ جب وہ کہے کہ آج میرا ایمان مکمل ہو گیا، تو ایسا کہنے والا بھٹک گیا کیونکہ کیونکہ یہ ایسی چیز نہیں کہ جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ آج ہر چیز میری پوری ہو گئی. کوئی دن ایسا ہوتا ہے جب آپ یہ کہیں؟ کہہ سکتے ہیں چاہے کتنا بھی اچھا کر رہے ہوں، کہہ ہی نہیں سکتے. وہ اما اموتا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ فوت ہو جائے، ولم یکتمل ایمان ہو، اور اس کا ایمان ابھی تک مکمل ہی نہ ہو، یعنی اسی انتظار میں ہی مر جائے کہ وہ کون سا دن ہوگا کہ میرا ایمان مکمل ہوگا تو میں اگلا کام شروع کروں. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، آن گوئنگ. ایک چیز دوسرے کو آگے بڑھاتی، دوسری تیسرے کو. مثلا ایمان سے آپ کی عبادت میں لطف آتا ہے، عبادت بہتر ہو تو اخلاق بہتر ہوتا ہے، اخلاق بہتر ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، اور پھر ایک کو ایک چیز سپورٹ کرتی ہے. اور آپ نے دیکھو اگر ایک چیز میں کمی ہونے لگے تو دوسری میں بھی خود بخود کمی آئے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا اخلاق بہت اچھا ہو اور آپ کی عبادت جو ہے اس میں لطف نہ آئے، یا یہ ہے کہ آپ کی عبادت بہت اچھی ہو اور پھر اس کے بعد آپ کا اخلاق امپروو نہ ہو. یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں، لہٰذا ایک کے بعد ایک کام کرتے رہنا چاہیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کبھی ایمان کے بعد عبادت کا فوری ذکر آ جاتا ہے، کبھی ایمان کے بعد اخلاق کا ذکر آ جاتا ہے، کبھی اخلاق کا پہلے آتا ہے عبادت کا بعد میں، کبھی عبادات پہلے آتی ہیں. تو یہ ترتیب قرآن مجید میں بھی بدلتی رہتی ہے، کیونکہ کبھی انسان کو ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی دوسرے کی. مثال کے طور پر قرآن مجید میں جہاں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دعوت کے کام کے لیے ابھارتے ہیں، بحیثیت امت ہماری ذمہ داری بتاتے ہیں، وہاں پہلے یہ ذمہ داری اور پھر بعد میں ایمان کا ذکر آتا ہے. مثلا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں ایمان کا ذکر بعد میں آ رہا ہے کہ وہ مکمل کرتے رہنا، وہ تو ہوتا رہے گا، لیکن یہ کام بھی بے حد ضروری ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور اس کام کی برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان جب دوسروں کے لیے فکر کرتا ہے تو اپنی فکر بھی ساتھ ہی ہوتی ہے. آپ دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ اپنا تزکیہ بھی ہوتا جاتا ہے، یا تو آپ اپنے بارے میں خود بھی سوچتے ہیں، یا یہ کہ دوسرے پھر آپ کے لیے سوچنے لگتے ہیں کہ ہمیں تو بتا رہے ہو تو خود اپنی فکر کیوں نہیں کرتے، اپنا بھی خیال کرو. تو یہ بھی ایک کیا ہوتا ہے، ٹو وے پروسیس شروع ہو جاتا ہے. آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اور وہ آپ کی شروع کر دیتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ کسی کو نیکی کا حکم نہیں دیتے تو کوئی آپ کی بھی اصلاح نہیں کرے گا، کوئی آپ کو بھی کچھ نہیں بتائے گا. آپ کسی کے ساتھ جیسا معاملہ کرتے ہیں ویسے ہی بدلے میں آپ کو ملتا ہے. آپ کسی کی خیر اور بھلائی کرتے ہیں، کوئی اور آپ کی خیر اور بھلائی کرنے لگتا ہے. تو اس لیے انسان کو حسب توفیق، حسب استطاعت اس کام کو کرتے رہنا چاہیے، اور کبھی بھی شیطان کے ورغلاوے میں نہیں آنا چاہیے کہ میں تو ابھی تک کامل مومن بنا ہی نہیں، لہٰذا مجھے تو حق ہی نہیں کہ میں کسی کو کچھ کہہ سکوں. جو آتا ہے، جو کرتے ہو، اتنا بتانا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ کی مزید رحمت اور توفیق سے اور بھی آنے لگے گا. آج صبح میں سوچ رہی تھی کہ قرآن مجید پھر اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو میں اپنا حساب کر رہی تھی کہ اس دوران میں نے اپنے طور پر کیا امپروو کیا ہے، میں نے خود کیا سیکھا ہے، مجھے کیا کیا فائدہ ہوا ہے، میری کون کون سی چیزیں امپروو ہوئی ہیں عبادات میں یا دیگر چیزوں میں. تو میں اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی کہ جب پہلی دفعہ پڑھایا تھا تو اس وقت اور جب اب پڑھا رہی ہوں تو اب الحمدللہ فرق پڑتا ہے، بہت سی چیزوں میں فرق آتا ہے. انسان درخت کی طرح گرو کرتا ہے، تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے کرتے. اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں سب کچھ کر لیں گے، کرتے رہنے سے آتا ہے. اور جب تک روٹس زمین میں ہیں، اللہ سے تعلق ہے، قرآن سے تعلق ہے، تو وہ غذا ملتی رہتی ہے نا، اور درخت ہرا بھرا ہوتا رہتا ہے. لیکن اگر وہ روٹس کٹ جائے، پانی نہ ملے ان کو، تو پھر وہ ہرا بھرا پودا بھی سوکھنے لگتا ہے. لہذا اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ انسان پوری زندگی مسلسل جد و جہد اور کوشش کرتا رہے، اور کسی ایک دن بھی یہ نہ سمجھے کہ آج میں مکمل ہو گیا، کیونکہ یہ دن اس زندگی میں تو آ ہی نہیں سکتا کہ آج میری ہر چیز مکمل ہو گئی اور میں پرفیکٹ بن گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع. سأل، مانگا، سوال کیا، طلب کیا، پوچھا. سائل، سوال کرنے والے نے، مانگنے والے نے. بعذاب، عذاب کو. واقع، جو واقع ہونے والا ہے. مانگنے والے نے واقع ہونے والا عذاب مانگا. سوال کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مانگنا، ٹو آسک فار، اور دوسرے پوچھنا، کسی سے کوئی کوئسچن کرنا یا پھر کسی چیز کا مطالبہ کرنا، کوئی چیز لینا یا مانگنا. یہاں پر مطالبے کے معنوں میں یا طلب کرنے کے معنوں میں، مانگنے کے معنوں میں ہے. اور سائلن ایک سوال کرنے والا، فائل کے وزن پر. کون ہے یہ؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ نظر بن حارث کی طرف اشارہ ہے. اس نے سورۃ الحاقہ سن کر کہا کہ اگر واقعی یہ حق ہے تو پھر ہم پر عذاب آ جائے. اس نے عذاب کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا دردناک عذاب لیا. تو سأل سائل بعذاب واقع. بعض نے کہا کہ اس سے مراد ابو جہل ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ، کہ ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے. اس مضمون کا دیگر آیات میں بھی ذکر کیا گیا ہے. سورۃ الحج میں آتا ہے 47 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ آپ سے عذاب جلدی مانگ رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظر بن حارث اور ابو جہل کے علاوہ باقی لوگوں کے اندر بھی اسی قسم کے خیالات تھے، اور وہ کہتے تھے کہ قرآن حق ہے، نبی حق ہے، تو پھر عذاب کیوں نہیں آ جاتا. سورۃ شورا میں آتا ہے یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اس کی جلدی وہی مچا رہے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ اگر کوئی مانتا یہ سب سچ ہے تو پھر وہ ایسی بات کر ہی نہیں سکتا. اور پھر سورۃ الطور میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا. تو یہاں بھی کیا ہے کہ سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے مانگا عذاب جو واقع ہونے والا ہے.
للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
للكافرين، کافروں کے لیے، یعنی وہ عذاب کس پہ واقع ہوگا؟ منکرین پہ. ليس له دافع، نہیں ہے کوئی دور کرنے والا، دفاع کرنے والا، یعنی اگر ایک دفعہ وہ عذاب آ گیا تو پھر کوئی اس کو ہٹا نہ سکے گا. اس آیت کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے، اور اس پر بڑا سا نمبر 2 لگا کر لکھیے، اکٹھا نہ کیجیے. بعض نے کہا اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ انہوں نے منکرین کے حق میں بد دعا کی تھی جس کے نتیجے میں ان پر قحط نازل ہوا تھا، اور پھر وہ کسی بھی طرح سے دور نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے پھر آپ سے مطالبہ کیا کہ وہ دور ہو، تو آپ کی دعا سے وہ مشکل ان کی آسان ہوئی. اور اس قحط کے واقعے کا ذکر بھی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے مانگا عذاب جو واقع ہونے والا ہے. للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے واقع ہوگا جس کو کوئی دور نہ کر سکے گا. کس کی طرف سے آئے گا وہ عذاب؟ من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف سے، جو بلند درجوں والا ہے. اور پھر جو چیز اللہ کی طرف سے آ جائے اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا، کوئی بھی ہٹا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کی ذات سب سے بلند ہے. معارج کا لفظ جو ہے یہ معرج کی جمع ہے، معرج سے معراج، اور اس سے پھر معارج اور معاریج، یہ سب جمع آتی ہیں. اور معرج کیا ہے؟ اسم اعلی، یعنی اوپر چڑھنے کی چیز، اسی لیے پھر اس کا معنی سیڑھی بھی کیا جاتا ہے. اور معرج مفعل کے وزن پر ظرف مکان ہو تو کیا معنی ہوگا؟ چڑھنے کی جگہ، بلند جگہ. تو ابن مسعود نے اس سے مراد آسمان بھی لیے ہیں، اور پھر بعض نے اس کا معنی درجات بھی لیا ہے. یعنی معراج کا کیا مطلب؟ درجہ. کس چیز کا درجہ؟ بعض نے کہا جنت کے مراتب، جنت کے درجے کتنے ہیں؟ 100. بعض نے کہا کہ آسمان کے مرتبے اور درجے، کیونکہ آسمان بھی ساتھ ہے نا، تو ایک اور دو کے درمیان جو فاصلہ ہے، پھر جو فرشتے جاتے ہیں تو ایک کے بعد ایک پہ چڑھتے ہیں، یعنی ڈائریکٹ اوپر تک نہیں جا سکتے، تو وہ آسمان بھی ایک طرح سے کیا ہے؟ جیسے سیڑھیاں ہوتی ہیں چڑھنے کی جگہ. اور بعض نے کہا کہ وہ درجات جہاں تک پاکیزہ کلمات اور نیک اعمال کو بلندی حاصل ہوتی ہے. ایسا مضمون پیچھے پڑا ہے، الیہ یسعد الکلم الطیب، اس کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات، والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح اس کو اوپر اٹھاتا ہے۔ تو ذل معارج، درجوں والا، بلندی والا، آسمانوں والا، یعنی سب بلندیاں اللہ ہی کی ذات کے لیے ہیں، اور ان ساری بلندیوں کا اصل مالک بھی وہی ہے، یعنی بلندیوں کا مالک اپنی ذات میں بھی بلند ہے، اور جتنی بھی کوئی بلند چیزیں ہیں ان سب کا بھی اصل مالک کون ہے؟ وہی ہے۔ ہر بلند سے بلند چیز دراصل کیا ہے؟ اس کے اختیار میں ہے۔ من اللہ ذی المعارج، تعرج الملائکۃ، چڑھتے ہیں فرشتے۔ تعرج، عرج، عرج میں دو باتیں پائی جاتی ہیں، جھکاؤ اور بلندی، جھکنا اور اٹھنا، یعنی نیچے ہونا، بینڈ ہونا اور پھر اوپر ہونا۔ عرج کہتے ہیں لنگڑا کے چلنے کو، عرج لنگڑے کو کہتے ہیں، عروج بلندی کی طرف جانا۔ تو جب کوئی سیڑھی پہ چڑھتا ہے تو کیسے چڑھتا ہے؟ پہلے جھکنا پڑتا ہے نا، کہیں بھی چڑھنے کے لیے، پہاڑ پہ چڑھیں، کسی بھی چیز پہ چڑھیں، تو پہلے کیا کرتے ہیں آپ؟ نیچے ہوتے ہیں اور پھر اوپر ہوتے ہیں۔ اس عمل کا نام، نیچے ہونے اور اوپر ہونے کا نام کیا ہے؟ عرج ہے۔ اور اوپر جانے کے لیے نیچے ہونا پڑتا ہے۔ سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ بلندی اسی کو حاصل ہوتی ہے جس کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے، جو بینڈ ہو جاتا ہے، جس کے اندر توازو ہوتی ہے۔ ایک فطرت کا اصول ہے، آپ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اور تکبر انسان کو ذلیل کرتا ہے۔ شیطان نے تکبر کیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فخرج انک من الصاغرین، تم بڑے بنتے ہو، نکلو یہاں سے، تم سب سے چھوٹے ہو۔ تکبر انسان کو ذلیل کرتا ہے، اور جھکاؤ انسان کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح، چڑھتے ہیں فرشتے اور روح۔ روح سے مراد یا تو جبریل علیہ السلام ہے، اور ان کا ذکر اکثر ملائکہ سے الگ طور پر آتا ہے ان کے خاص مقام کی وجہ سے۔ مثلا اور کہاں؟ سورہ القدر میں کیا آتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح۔ تو جبریل علیہ السلام کا ذکر اکثر باقی ملائکہ سے ممتاز کر کے الگ طور پر بھی آتا ہے۔ اور یا پھر روح سے مراد مومنوں کی روحیں لی گئی ہیں، یعنی تعرج الملائکۃ والروح، چڑھتے ہیں فرشتے اور روحیں، کیونکہ مومنوں کی روحیں ایک آسمان کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے پہ اوپر سے اوپر چلتی چلی جاتی، ان کو بلند درجے نصیب ہوتے ہیں۔ اور اس کے برعکس مجرموں کی روحیں وہ کہاں جاتی؟ اسفل سافلین، نیچے۔ تہوی بہ الریح فی مکان سحیق۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، چڑھتے ہیں فرشتے اور روح اس کی طرف۔ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ فی یوم، ایک دن میں، کان مقدارہ، ہے اس کی مقدار یعنی اندازہ، خمسین الف سنتن، 50,000 سال، خمسین 50، الف ہزار، سنتن سال، یعنی 50,000 سال لگتے ہیں وہاں تک جانے میں۔ اب یہ کون سے سال ہیں؟ یہ اللہ ہی کو پتا ہے، کیونکہ انسانوں کے سال اور اللہ کے سال فرق ہے۔ جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه۔ وہاں پر 1,000 سال کی بات آتی ہے کہ معاملات اس کے حضور پیش ہوتے ہیں ایک ایسے دن جس کی مقدار 1,000 سال ہے۔ اور یہاں پر کیا آتا ہے؟ ملائکہ اور روحیں اس کی طرف جاتے ہیں جس کا اندازہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث سے ہمیں قیامت کے دن کی مدت جو ہے وہ بھی 50,000 سال پتہ چلتی ہے۔ وہ حدیث ہے نا زکات والی، جس میں جو زکات نہ دے گا وہ 50,000 سال جو قیامت کا دن ہوگا اس میں حسب گناہ اس کو سزا ملتی رہے گی، سونا چاندی ہوگا تو وہ تپا کر لگایا جائے گا، اور یہ 50,000 سال تک ہوتا رہے گا، اور اگر بھیڑوں بکریوں کی زکات نہیں دی تو وہ اس کو روندیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ طویل حدیث ہے۔ تو اس حدیث کے آخر میں آتا ہے ہر سزا کے بعد کہ یہ ہوتا رہے گا اس دن جس کی مدت 50,000 سال۔ لیکن مومن کے لیے وہ دن کیسا ہوگا؟ فرض نماز کے برابر، یعنی مختصر ہو جائے گا۔ اور وہ جو حدیث ہے اس میں آتا ہے حتی یحکم اللہ بین عبادہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ مما تعدون۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب یہ جو یوم کا لفظ ہے نا، اس کا عربی میں اطلاق ہوتا ہے غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن کے غروب آفتاب تک۔ عربی میں یوم کس کو کہتے ہیں؟ ایک سن سیٹ سے لے کر دوسرے سن سیٹ تک ایک یوم ہوتا ہے جس کو ہم 24 گھنٹے کا دن کہتے ہیں. اسی لیے عام طور پر ٹائم جو ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے کے اعتبار سے بھی گھڑیاں ہوتی ہیں, 24 آور. اب ہمارا یہ جو ایک دن ہے زمین کا 24 گھنٹوں کا ہے, لیکن دیگر پلانٹس پر جو دن ہے ان کی مدت فرق ہے. مثلا چاند پر یہ یوم ہمارے حساب سے تقریباً ایک ماہ کا ہے, جب ہمارا ایک مہینہ گزرتا ہے تو چاند پہ ایک دن گزرتا ہے. عطارد جو ہے اس پر ہمارے 88 دنوں کے برابر ایک دن ہے. اسی طرح دیگر جو پلانٹس ہیں ان میں سے ہر پلانٹ کے اوپر دن کی مدت فرق ہے. ان کا سورج طلوع اور غروب جو ہوتا ہے, یا غروب سے اگلے دن کے غروب تک کا فاصلہ جو ہے وہ 24 گھنٹے نہیں ہے, زیادہ ہے. تو اب اگر اس سولر سسٹم کے اندر ہی جو پلانٹس ہیں ان میں ایک ایک یوم جو ہے اس کی مدت فرق ہے, تو پھر اللہ کے ہاں جو یوم ہے ان کی مدت کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لہذا یہ آیت کس میں سے ہے؟ متشابہات میں سے ہے, جن کو ہم اپنے پیمانوں سے واضح نہیں کر سکتے. یعنی ایسی آیت ہے جس کو ہم اپنے پیمانے سے ایکسپلین نہیں کر سکتے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جیسا فرمایا ہمارا اس پر ایمان ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمیں سمجھ ہی نہیں آنی تھی تو پر فرمایا کیوں, کیوں بتایا گیا, کیوں اس کا ذکر آیا؟ کیونکہ پیچھے گزر چکا ہے من اللہ ذی المعارج, بلندیوں کا ذکر ہے پچھلی آیت میں, تو ان بلندیوں کو آخر کسی پیمانے سے تو بتانا ہی تھا نا, کسی طریقے سے تو بتانا تھا. تو یہاں پر پھر جو 50 کی بات ہے یہ ایک طرح سے کثرت پہ دلالت کر رہی ہے.
فَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا,
فَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا, پس صبر کرو صبر خوبصورت. کس کو خطاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ آپ بہت اچھی طرح بہت خوبصورتی کے ساتھ صبر کیجئے. خوبصورت صبر کون سا ہوتا ہے؟ ایسا صبر جس کو کرنے کے بعد جتلایا نہ جائے کہ میں نے بہت صبر کیا ہے تمہارے اس رویے پہ. کیسے کیسے جتلایا جاتا ہے صبر؟ چہرے کے تاثرات سے یا انڈائریکٹ گفتگو سے. تو صبرن جمیلا وہ صبر ہوتا ہے کہ جس کو انسان اس طرح پی جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتا. پنجابی میں ایک محاورہ نا, جب کسی چیز کی بالکل خبر نہ ہونے دی جائے تو کہتے ہیں اس نے تو ہوا ہی نہیں لگنے دی. عام طور پر ایسا ہوتا نا, کھانا پکتا ہے اگر آپ کھانے کا ڈھکن اٹھا کے نہ بھی دیکھیں کیا پک رہا ہے, تو وہ جو اس کی بھاپ ہوتی ہے اس سے جو خوشبو پھیلتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے چاول پک رہے ہیں, دال پک رہی, گوشت پک رہا ہے, کیا پک رہا ہے, میٹھا پک رہا ہے, نمکین پک رہا ہے, آتی ہے نا, آپ دیکھے بغیر بتا سکتے ہیں کہ کیا پک رہا ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح پکائے کہ وہ خوشبو بھی کسی کو نہ لگے تو اس کے لیے لفظ استعمال. تو یہ جو صبر ہوتا نا, یہ پی جانا ہے. اب آپ پی گئے ہیں, اب کیا پی تو گئے ہیں, لیکن پینے کے بعد وہ کسی نہ کسی رگ ریشے سے اس کا اثر نکل رہا ہے, ہواڑ نکل رہی ہے, اس کی بھاپ نکل رہی ہے. تو صبرن جمیلا ایسا صبر ہے کہ جس میں بھاپ نہ نکلے آپ کے اندر سے. فصبر صبرن جمیلا, یعنی دوسرے کے تان و تشنی کو اور دوسرے کی زیادتیوں کو انسان احسن طریقے سے برداشت کر جائے. یعنی کسی نے کوئی سخت بات کہہ دی تو اب یہ ہے کہ آپ اس کا بخار نہ چڑھا لیں, بلکہ دوبارہ اگر اس سے بات کریں تو ایسے بات کریں جیسے کوئی بات ہوئی نہیں, حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑی بات ہوئی, لیکن آپ اس کو ظاہر نہ کریں. ایک داعی کے لیے اس اخلاق کی بے حد ضرورت ہوتی ہے کہ مثلا آپ کسی کو دین کی بات بتا رہے ہیں اور وہ آگے سے آپ کو افینڈ کر دیتا ہے, اب آپ بھی غصے میں آ جاتے ہیں, کام تو ختم ہو گیا نا, مشن تو وقت سے پہلے مکمل ہو گیا, آگے جانے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے, مزید بات بڑھنے کی تو گنجائش ہی نہیں, وہی ختم ہو گیا سب کچھ. تو جو شخص دین کی دعوت دیتا ہے اس کے لیے ضروری ہے صبرن جمیلا, کہ وہ برداشت کرے, کنٹرول کرے, اور اس طرح کنٹرول کرے کہ دوسرے کو ہوا نہ لگنے دے کہ اس کے اندر کیا طوفان ہے. فصبر صبرن جمیلا, اور ایسے صبر کا نتیجہ پھر بہت اچھا ہوتا ہے. اس صبر کے ساتھ جب گفتگو کی جائے تو وہ مؤثر ہوتی ہے. لیکن جب آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتاتے ہوئے اپنا غیظ, غضب, غصہ لہجے میں یا کسی بھی چیز میں ساتھ ساتھ شامل کریں گے تو بات اثر نہیں کرے گی, دوسرا بھاگ جائے گا, دوسری دفعہ آپ کے پاس بیٹھنا بھی نہیں چاہے گا. یہ بے حد ضروری. اب آپ دیکھیے کہ پچھلی آیت سے اس کا کیا تعلق ہے. سأل سائل بعذاب واقع, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق بات بتا رہے ہیں اور لوگ آ کے مذاق اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اچھا لے آؤ یہ عذاب. اب یہ ذرا سا سوچئے کہ آپ نے کسی کو سورۃ الحاقہ سنائی, اور اس مجلس میں سے کسی نے اٹھ کے آپ کو ایسا ہی کوئی کمنٹ پاس کر دیا، اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ یہ اس کی ٹریننگ ہے، فصبر صبرن جمیلا. گویا آپ نے سنا ہی نہیں، گویا مائنڈ نہیں کیا، کہاں یہ کہ آپ وہاں بحث شروع کر دیں اور آیت لالہ کے ثابت کرنے لگ جائیں، کہ ایک حدیث میں یوں بھی لکھا ہے، ایک میں یوں. اگنور. جب ایک شخص نے سمجھا ہی کچھ نہیں، وہ ایمان ہی نہیں رکھتا، تو اس کو آپ اور کیا بتائیں گے؟ جو اللہ کی بات نہیں مانا، اب آپ کی دلیلیں سن کے وہ کیا مان جائے گا؟ آپ کا فرض پورا ہو چکا. فصبر صبرن جمیلا. اسی طرح اگر اس کا معنی پچھلی آیت کا سألہ سائلن سے آپ کی بد دعا لی جائے، تو اس صورت میں بھی فصبر صبرن جمیلا. انسان جب ایک بات کر دے تو اس کے نتائج کے لیے پھر انتظار کرے، کیونکہ صبر میں برداشت بھی ہے اور انتظار بھی ہے. فصبر صبرن جمیلا.